الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الزمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار آمين يا رب العالمين محترم حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اس مبارک دن کی ابتدا اگر ہم میں سے کچھ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے فجر کی نماز سے کی تو یہ انتہائی مبارک ہے کیونکہ نمازوں میں بہرحال ساری نمازیں ہی اہم ہیں لیکن جس کے دن کا آغاز فجر کی نماز با جماعت سے ہو وہ مبارک بات کا مستحق ہے کیونکہ خاص طور پر سردی کا ایک خاص ایک موسم ہے اور سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی بے انتہا فضیلت آئی پھر اللہ کے فضل و کرم سے جمعے کے دن غسل کرنے کی فضیلت اور پھر ٹھنڈے پانی سے اگر کرنا پڑے گیس نہیں آ رہی بہت ساری جگہوں پر تو وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہوگا انشاءاللہ بہرحال ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا بے انتہا اجر و ثواب کا باعث ہے اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ یہ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ جو سلسلہ کلام اس وقت چل رہا ہے اس کا آج آخری درس ہے اور اس کا موضوع ہے سفر آخرت کے مراحل اس سفر آخرت کا آخری مرحلہ یقینی طور پر جنت میں داخلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا خدا نخواستہ جہنم میں داخلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لیکن اس سے پہلے کہ آج کا آخری درس ہم سمجھیں ذہن میں لائیے تازہ کیجئے کہ یہ سلسلہ شروع کب ہوا تھا سفر آخرت کا سب سے پہلا مرحلہ موت ہے اور موت اس زندگی کا اختتام ہے اور اصل زندگی کا آغاز ہے. لہذا آیت مبارکہ پڑھی گئی تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس بہرحال موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے. قیامت کا دن کیا ہے؟ انشاءاللہ آج اس کی تفصیل آ رہی ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَاز، تو یقیناً وہ ہے کامیاب، وہ کامیاب ہو گیا. یہ دو انتہائیں پہلے درس میں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھیں کہ موت کے بعد مختلف مراحل طے کرتے ہوئے بالآخر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ جنت الفردوس ہے، یا خدا نہ خواستہ اللہ کے عذاب و ناراضگی کو طے کرتے ہوئے سہتے ہوئے بالآخر جہنم ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ، انتہائی جگہ وہ ہے. تو کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان، آزمائش کی جگہ. پھر اگلا مرحلہ قبر، برزخی زندگی کتنے عرصے کی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. پھر سور پھونکا جائے گا، ونفق فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، تیزی سے دوڑتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں یوم الحشر، قیامت کا دن جس دن حساب کتاب ہوگا، جمع ہوں گے. پھر نامہ اعمال، اس کی جانچ پڑتال. نامہ اعمال یا تو کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، سورہ انشقاق کی آیات پڑھی تھیں، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، پس وہ لوگ کے جن کا نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو ان سے آسان حساب کتاب ہوگا، اور انشاءاللہ آسان حساب کتاب کے بعد جنت کی طرح روانگی ہوگی. فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، جب جنت کا پروانہ ملے گا تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا خوش ہوتا ہوا. اس کے برعکس کچھ لوگوں کو ان کا نامہ اعمال پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا، تو وہ موت کو پکاریں گے، جہنم دہکتی ہوئی آگ میں گریں گے. وجہ کیا ہے؟ انہو کان فی اہلہ مسرورا، گھر والوں میں بڑے مسرور تھے، مگن تھے، گم تھے، دنیا کی زندگی میں مس ہوئے ہوئے تھے، آخرت کو بھولے ہوئے تھے، موت کو بھولے ہوئے تھے، لہذا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس سے پہلے ایک اور بڑا اہم مرحلہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا، وہ سورہ حدید کے حوالے سے ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی پولرائزیشن ہوگی. مسلمانوں میں جو اہل ایمان دعویٰ کرنے والے ہیں، ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے اور ہیں کہ جو محض زبان سے دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، دل میں ایمان نہیں، جن کو اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں بھی ایمان یقین والا، اعمال کی بھی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی. تو دنیا میں تو یہ مکس پلیٹ ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کون مومن ہے کون منافق ہے. کچھ سمٹمز، کچھ علامات کا تذکرہ کیا ہے نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر وہ جس میں پائی جائیں وہ منافق ہے، مثلا جھوٹ بولنا، منافق کی نشانیوں میں جھوٹ بولنا شامل ہے، وعدہ خلافی کرنا، جب وعدہ کرے تو مخالفت کرے، وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے. ایک حدیث میں ایک اور اس کی علامت آتی ہے کہ جب لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف رائے ہو، تو آپے سے باہر ہو کر لڑائی جھگڑا گالم گلوچ، یہاں تک قتل و غارت تک کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ علامات ہیں منافق کی، قرآن حکیم نے بھی بیان کی، احادیث نے بھی. لیکن یہاں بات ختم ہوئی تھی کہ ہم کسی اور کو منافق سمجھنے یا منافق کہنے کی جسارت نہ کریں. اصل تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں فکر مند ہوں. جیسے حضرت حنزلہ کا واقعہ سنایا آپ کو، عظیم صحابی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، نافقہ حنزلہ، نافقہ حنزلہ. سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے کے سامنے سے گزرتے ہوئے بات کہی، پوچھا کیا کیفیت ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ نفاق ہو گیا، منافق ہو گیا؟ کہا جب اللہ کے نبی کے پاس ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان کی کیفیات دوسری ہوتی ہیں، تجارت میں جاتے ہیں، بیوی بچوں میں جاتے ہیں، معاملات میں جاتے ہیں، وہ کیفیات نہیں ہوتی، یہی تو نفاق ہے. تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی نے وضاحت فرما دی کہ یہ نفاق نہیں ہے، نفاق اس کی علامات دوسری ہیں۔ حضور نے یہ بھی فرمایا ساعتن ساعتن، یہ تو وقت وقت کی بات ہے، ہاں وہ کیفیت جو تمہاری میرے ساتھ ہوتی ہے، میری معیت میں ہوتی ہے، اگر مستقل ہو جائے تو فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر تم سے مسافہ کرنے لگیں۔ تو بہرحال کوشش تو ہم سب کو کرنی چاہیے کہ ایمان میں اضافہ ہو۔ پھر بات ہم نے یہاں مکمل کی تھی الحمدللہ پچھلے جمعے، کہ جو اصل شے ہے، جو قیمتی ترین نعمت ہمارے پاس ہے، وہ ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے۔ لہذا ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے، ہم خود محسوس کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یا حج کے موقع پر ہیں، عمرے کے موقع پر ہیں، یا کسی دینی محفل میں ہیں، ایمانی کیفیات بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ کاروبار میں جاتے ہیں، بزنس وغیرہ، دنیا داری میں جاتے ہیں، ایمانی کیفیت مختلف ہوتی ہیں۔ تو فکر اصل میں اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ ایمان میں اضافہ کرتے رہیں۔ اس کے لیے مسلسل ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، جیسے پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو مسلسل ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اوپر جہاں رکیں گے نیچے گریں گے، رک نہیں سکتے، گاڑی چڑھتے ہوئے اوپر چلے گی، رک نہیں سکتی، واپس آئے گی۔ تو اس کے لیے پاکیزہ محفلیں، جمعے کی پاکیزہ ترین محفل، خطبہ جمعہ وغیرہ ہے، کسی عالم کا درس قرآن ہے، کوئی مفتی صاحب کا درس قرآن ہے، کوئی پاکیزہ لوگ، اچھے لوگ، ایک گیٹ ٹو گیدرنگ ہے، مذاکرہ ہو رہا ہے، فکر آخرت ہو رہی ہے، آخرت کی فکر ہو رہی ہے، دینی فرائض کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایسی محفلوں سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ رہنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ میں اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے سچائی تمہارے اندر آئے گی۔ بہرحال یہ خلاصہ تھا الحمدللہ، 10 منٹ میں میں نے کوشش کی کہ ایک طویل سلسلہ ہم نے الحمدللہ 6 یا 7 جمعوں میں سلسلہ کیا تھا، آج اس کا آخری درس ہو رہا ہے، اور یہ اختتام سورہ زمر کی آیات ہے۔ ان آیات کے بارے میں میرا ایک تاثر ہے جو میں بہت عرصے سے الحمدللہ محسوس کرتا ہوں، آپ بھی محسوس کریں گے، کہ ان آیات کا اگر ترجمہ نہ بھی آتا ہو، مفہوم نہ بھی آتا ہو، اگر کسی اچھے قاری کو آپ سنیں گے تو ایک خاص کیفیت ہے اس کے اندر، وہ کیفیات محسوس کی جا سکتی ہیں، جیسے سورہ رحمان کی ایک خاص کیفیت ہے، یا اور کوئی سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے، اچھا قاری پڑھے تو ایک ڈیوائن میوزک کہہ لیجیے، میوزک کا لفظ اگر نہ سمجھ میں آئے تو ایک صوتی آہنگ ہے اس کے اندر، ایک بڑی زبردست قسم کا ایک امپریشن ہے جو روحانی طور پر بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بات کیا بیان ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن دو ہی نتائج ہیں، سفر آخرت کے دو ہی نتائج کیا ہیں، آخری حصہ کیا ہے، یا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، الا یہ کہ اللہ پاک جس پر رحم فرمائے، کچھ لوگ ہوں گے اہل ایمان میں سے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، ان کے گناہوں کی نافرمانیوں کی سزا کے طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن کلمہ طیبہ کی وجہ سے، اس کلمہ طیبہ کی برکت کی وجہ سے کبھی نہ کبھی کتنے عرصے بعد اللہ جانتا ہے، ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ یہ اہل ایمان ہوں گے، باقی جو کافر تھے، جو اللہ رسول آخرت پر انکار کرنے والے تھے، نافرمان تھے، اور کافروں میں بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، ان میں خاص طور پر وہ کافر کے جو متکبر بھی تھے، تکبر کی وجہ سے اللہ کے احکامات نہیں مانے، تکبر کیا، رسولوں کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کا انجام، اور اہل ایمان کے خاص طور پر جو کیفیت بیان ہوئی ہے وہ ہے تقوی، تقوی کی بنیاد پر ان کو جنت حاصل ہوگی۔ یہ ہے وہ مقام جس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا، بھائیے اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت نمبر 70 ہے، آیت نمبر 71 سے 75، 5-6 آیات ہیں، آخری رکوع ہے سورہ زمر کا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، کفر اپنایا، انہیں جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں ہانکا جائے گا۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی طرح اور دیگر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ گروہ در گروہ کیوں بنایا جائے گا، ایک ہی جماعت بنا دی جاتی، کیونکہ کافروں کے اندر بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک مشرک ہے، انتہائی درجے کا کافر ہے، اس سے کم تر درجے کا کافر ہے، اس سے کم تر درجے کا، تو ان کے اندر بھی کیٹیگرائز کر کے ان کو گروہوں میں تقسیم کر کے وہاں کا جائے گا، واللہ عالم۔ البتہ انتہائی ذلیل و رسوا کر کے ان کو جہنم کی طرف ڈالا جائے گا۔ ایک حدیث پڑھی تھی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جہنم ایسی ہوگی جیسے انتہائی خوفناک قسم کا انگارہ، اور زمین جس پر کے حساب کتاب ہوگا یہ بھی انگارے کی طرح ہوگی، اور اہل جہنم کو اوندے منہ لٹا دیا جائے گا، گویا چہرے کے بل ان کو کھینچتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے جہنم کے قریب، فتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو ایک بات تو بالکل واضح ہوئی کہ جہنم کوئی فزیکل جگہ ہے، جیسے کوئی محل ہوتا ہے، جیسے کوئی مسجد ہے، کوئی عالیشان جگہ ہے، اس کے دروازے ہوتے ہیں، کوئی فزیکل ایک جگہ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ بھی فلسفی دی ہے، اور بہرحال ناکامی رہے، اللہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب لے گا۔ انہوں نے فلسفہ یہ دیا کہ جہنم کوئی فزیکل جگہ ہے ہی نہیں، معاذ اللہ جہنم نہیں، کوئی عذاب کتاب نہیں ہے، تو ڈرانے کے لیے ہے بس۔ جیسے ماں بچے کو ڈراتی ہے، ہاؤ آ جائے گا، تو ہاؤ ہوتا تھوڑا ہی ہے، تو بچوں کو ڈرانے کے لیے ہوتا تاکہ وہ سیدھے رہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ واضح طور پر قرآن حکیم بتاتا ہے کہ وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور کہے گا ان سے ان کا خزانہ داروغہ، جس کا نام قرآن حکیم میں آتا ہے مالک، پوچھے گا ان سے، سوال کیا کریں گا، جواب کیا دیں گے۔ بڑا امپورٹنٹ ڈائلاگ ہے، بہت بہت اہم مکالمہ ہے یہ، سوال جواب بیسیکلی اس لیے ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے بیان کر دی۔ وقال لهم خزنتها، پوچھے گا ان سے ان کا داروغہ، الم یاتیکم رسل منکم، سوال دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے، آج تم جہنم میں ڈالے جا رہے ہو، کیا تمہارے پاس تمہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ اور رسول آ کر کرتے کیا تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ گویا چار شیٹ ہوتی ہے نا، چار شیٹ اگر کسی کو سزائے موت دی جانے والی ہو، اگر آپ نے دیکھا ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے، پوری ایگزیکیوشن سے پہلے جو ہے وہ چار شیٹ سنائی جاتی ہے کہ تم نے کیا کیا، تمہارا اصل میں سزا کیا ہے، کیوں سزا دی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو یہاں جو ریزن بیان کیا جا رہا ہے جہنمیوں کا، اس میں پہلا سوال، عبرت ناک سوال، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے تمہی میں سے، جو تم پر اللہ کی، تمہارے رب کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور وہ تمہیں خبردار کرتے تھے اس دن کی ملاقات سے، اپنے رب سے ایک ملاقات ہونے والی ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے۔ تو رسول آئے، انہوں نے آیات پڑھ پڑھ کر سنائی، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اس دن کی ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے تھے۔ اب ذرا جواب سنیے گا اہل جہنم کا، قالوا بلا، تو اہل جہنم اعتراف کریں گے، کیوں نہیں، آئے تو تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اصل وجہ کیا ہے، وہ کہیں گے بے شک آئے تو تھے لیکن عذاب کی بات کافروں پر سچی ہو کر رہی، جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی کیفیت بیان کی تھی، فاعترفوا بذنبهم، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، فسحقا لاصحاب، تو ان لوگوں کے لیے، جہنمیوں کے لیے دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لیجیے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہے کہ آپ جب بھی جہنم والی آیات پڑھتے اور گزرتے وہاں سے، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من النار، اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہو کر، فبئس مثوى المتکبرین، کیونکہ بہت برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جو تکبر سے کام لیا کرتے تھے۔ پورے قرآن حکیم کو پڑھ لیجئے، جو چار شیٹ رب کائنات نے یہاں بیان فرمائی، جس صفت کا تذکرہ قرآن حکیم کر رہا ہے کہ جو جہنم میں لے کے جانے والا ہے، فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کے لیے یہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ۔ اب یہ تکبر کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے، کاف با را، کبر عربی زبان میں کہتے ہیں بڑائی کو، اسی سے تکبر بنتا ہے، تکبیر بنتا ہے، کبریائی بنتا ہے۔ یہ تکبر، یہ کبریائی کس کے لیے؟ الکبر للہ، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کبر، بڑائی، بڑا چاہنا، غرور کرنا، گھمنڈ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بندوں میں اتنا زیادہ ناپسند ہے۔ اور حدیث میں اس کی وضاحت یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص عربوں میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی کو رسوا کرنا ہو تو اس کے کندھے سے چادر کھینچ دی جاتی تھی۔ کندھے سے چادر کھینچنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو رسوا کرنے کی کوشش کی، جیسے ہمارے ہاں اردو میں استعارہ ہے، کسی کی پگڑی اچھال دی جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو حدیث میں الفاظ ہیں کہ کبر ایسی شے ہے اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے کہ بندے میں ہو، اور جو کبر کرتا ہے بڑائی چاہتا ہے وہ ایسے ہے جیسے رب کے کندھے سے کوئی چادر کھینچنے کی کوشش کر رہا ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو بہرحال کبر کیا ہے؟ بڑا چاہنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، غرور کرنا۔ اور یہ اکثر و بیشتر قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی پیغمبر آئے، رسول آئے، اور انہوں نے آ کر توحید کی دعوت دی، ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، ایک اللہ پر ایمان لانے کے تقاضے بیان کیے کہ شرک نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو، اکثر و بیشتر تکبر کرنے والے کون لوگ تھے؟ اس معاشرے کے بڑے لوگ۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ملا عربی زبان میں کہتے ہیں سردار کو۔ آج بھی دیکھ لیجیے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، خاص طور پر جاگیردار ہوں، سرمایہ دار ہوں، یا اور بھی جن کے پاس طاقت اور توانائی، اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی، اقتدار عطا فرمایا، سب سے بڑی رکاوٹ اللہ کے دین کو قبول کرنے میں یہ طاقت کا نشہ ہی ہوتا ہے، اقتدار کا نشہ، تکبر کی وجہ سے۔ تو پیغمبروں کی مخالفت کرتے رہے سردار بھی، سرداران قریش بھی اس کی بدترین مثال ہیں۔ اور حدیث میں الفاظ ہیں، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بس پناہ ہی پکڑنی چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ کون بچے گا اس سے؟ ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ انا ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن عاجزی اور انکساری اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہیں پیمانہ۔ اگر انسان کے اندر واقعی کچھ ہے، کوئی علم ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے، قوت عطا فرمائی، تو اللہ والے کبر کرنے کے بجائے جھک جاتے ہیں۔ اگر آپ نے پڑھا ہو کہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، جب آپ فتح مکہ کر کے مکے میں داخل ہو رہے تھے، 21 برس کی جد و جہد کے بعد فاتح کی حیثیت میں مکے میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کی زبان پر الفاظ کیا تھے، کیفیت کیا تھی؟ حدیث میں پوری تفصیل موجود ہے، رحیق المختوم میں ساری تفصیلات پڑھ لیجئے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں داخل ہو رہے ہیں، ماتھا آپ کا جو ہے وہ اونٹنی کے بالوں سے ٹچ ہو رہا ہے، جھکتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کی زبان مبارک پر الفاظ ہیں، وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ یہ الفاظ آپ کے زبان مبارک پر تھے، اور فاتح کی حیثیت میں مکے میں داخل ہوئے۔ تو اللہ والوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ پاک جب ان کو آزماتا ہے، نعمت عطا فرماتا ہے، دولت دے دیتا ہے، اقتدار دے دیتا ہے، یا اور کوئی صلاحیت عطا فرماتا ہے، تو ان کے اندر تکبر نہیں آتا، بلکہ عجز اور انکساری آتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک یہ عجز اور انکساری ہمیں بھی عطا فرمائے، کیونکہ جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ تکبر ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ حضور سے پوچھا گیا تکبر کیا ہے، حضور نے فرمایا حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو گھٹیا سمجھنا۔ حق کا انکار کرنا، جب حق سامنے آ گیا اس کو ایکسیپٹ کر لو۔ ایکسیپٹ کیوں نہیں کر پا رہے تھے؟ کیونکہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے اپنی چودراہٹ جاتی ہے۔ اس کے الفاظ موجود ہیں، ابو جہل کے باقاعدہ ریکارڈ پر الفاظ موجود ہیں، کہ جب پوچھا گیا کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کیوں نہیں لاتے، کہتے ہو یہ سچے آدمی ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، سب کچھ مانتا تھا، تو اس کا جواب موجود ہے کہ اگر ان کو رسول مان لیں تو ہمارے اور ان کے درمیان، ان کے خاندان کے درمیان ایک کمپٹیشن تھا، ان کے لوگوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے اس سے زیادہ خدمت کی، اگر ان کے خاندان کے کسی شخص کو رسول مان لیا تو اب مجھے ان کی اطاعت کرنی پڑے گی، یہ میرے لیے قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ جب قتل کیا گیا تو کہنے لگا کہ گردن بھی ذرا اونچی کر کے لگانا، پتہ چلے کسی سردار کا جو ہے وہ سر ہے۔ یہ تکبر تھا ابو جہل میں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ یہ میری قوم کا فرعون ہے، یہاں تک اس کے اندر تکبر موجود تھا۔ تو بہرحال بڑا ہی چاہنا، بڑا بننا، غرور، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کیفیات کو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کر لیجئے کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اب اس کے بعد دوسرا نتیجہ، اور یہ آخری آیات کریمہ ہے قرآن حکیم کا، خوبصورت ترین مقام کہا جا سکتا ہے۔ اہل جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جو بالآخر ایک طویل سفر کر کے، مشکلات والی زندگی گزار کر، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ایک مشقت والی زندگی شریعت کے مطابق گزار کر، موت کا گزار کر، حشر سے گزار کر، جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اب جنت کی طرف سفر دینے کی شاہانہ طریقے سے فرمایا گیا، وسیق الذین تقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، اور جنہوں نے اپنے پروردگار سے تقوی کا معاملہ رکھا انہیں جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا۔ گویا سب سے قیمتی ترین شے جو جنت میں لے کے جانے والی متاع ہے، جو قیمتی ترین سامان ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی ہے۔ قرآن حکیم بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، لہذا یہیں رک کر سمجھ لیجئے تقوی کہتے کیسے ہیں، جس کو قرآن حکیم اتنی شان سے بیان کر رہا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہے، خوف خدا فیئر آف اللہ ان کے دلوں میں تھا، دنیا میں نافرمانی سے بچتے رہے، ان کو گروہ در گروہ کر کر جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ تقوی اصل میں کیا ہے؟ تقوی ایک کیفیت کا نام ہے۔ کیفیات ہوتی ہیں نا انسان کی، ایمانی کیفیات ہوتی ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں، جذباتی کیفیات ہوتی ہیں۔ تو تقوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے، دل کی طرف اشارہ کیا حضور نے تین مرتبہ، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، یعنی اس بات کا احساس کہ اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا محسوس کیجئے، اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی رب کائنات دیکھ رہا ہے۔ کس طرح دیکھ رہا؟ محبت سے یا انشاءاللہ؟ کیفیت کو محسوس کیجئے، رب کائنات سب سے زیادہ متوجہ ہوتا ہے اس جگہ، اس اللہ کی رحمت سب سے زیادہ متوجہ ہوتی ہے جہاں سب سے بہترین الفاظ میں قرآن حکیم کی تلاوت کی جا رہی ہو، اللہ کا کلام جہاں پڑھا جا رہا ہو، سب سے زیادہ رحمت خداوندی متوجہ ہوتی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اس کیفیت کو محسوس کیجئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ جب ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وی آر آل انڈر آبزرویشن، اس کا نتیجہ بالکل یہ ہے کہ انسان سیدھا رہتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا۔ تقوی بار بار قرآن حکیم میں، خطبہ جمعہ میں، خطبہ نکاح میں چار آیات پڑھتے تھے اللہ کے نبی، چاروں مرتبہ اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو اللہ کا تقوی کیا ہے؟ یہ احساس کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، زبان بھی کنٹرول رہے گی، اقتدار اختیار کا بھی کنٹرول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوگا۔ بہرحال دعا بھی کر لیجیے، اللہ پاک ہمیں ہر وقت حران تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے دروازے 8 ہیں۔ حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے جنت کے سامنے، وفتحت ابوابها، اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اب اپنے ذہن میں لائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ منظر ہمیں بھی دکھائے، اہل ایمان کا ایک گروہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور ان کو VIP قسم کا پروٹوکول دیا جاتا ہے، جیسے ہمارا ریڈ کارپیٹ ہوتا ہے، اور وہ جب جیسی جنت کے قریب کے اس کے دروازے کے قریب پہنچیں گے، دروازہ کھول دیا جائے گا، اور وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور کہے گا ان سے ان کا داروغہ، اس کا نام کیا ہے؟ کوئی سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تو وقال لهم خزنتها، اور کہے گا اس کا خزانہ، اس کا داروغہ ہے، سلام علیکم، یہ ہے ویلکم، گریڈنگز جس کو کہا جاتا ہے، گویا فرشتے سلام کر رہے ہوں گے، سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو، تم تو بڑے ہی خوش نصیب رہے، فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی یہ جنت عطا فرمائے۔ اب جب جنت کا داخلہ مل گیا، اب اس کیفیت کو محسوس کیجئے، باخدا یہ آیات محسوس کرنے والی ہیں، صرف پڑھنے والی نہیں، ہمارے ہاں تو قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے، اور پڑھا بھی اتنی تیزی کے ساتھ جاتا ہے، یعلمون تعلمون، سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، بس تراویح میں خاص طور پر سمجھ ہی نہیں آتا کہ فرمایا کیا جا رہا ہے، کیا موضوع ہے، کیا ایمان افروز آیات بیان کی جا رہی ہیں۔ اس کو ذرا محسوس کیجئے کہ جنت میں داخلہ مل گیا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو بھی عطا فرما دے۔ میں آتے وقت یہ سوچ رہا تھا، آیات کو بیان کرنے سے پہلے بیان کرتا ہوں، چھوٹے تھے تو بعض اوقات جب کوئی میچ دیکھنے جا رہے ہیں، کوئی بڑی جگہ جا رہے ہیں، بڑا جی چاہتا تھا جلدی سے پہنچ جائیں۔ یہ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، بہت لائن لگی ہوئی ہے، ورلڈ کپ کا جو فائنل آیا اس میں لوگوں نے کس طرح سے ٹکٹ حاصل کر کے ورلڈ کپ میچ دیکھا، بارہ کوئی گراؤنڈ دیکھنے جا رہا ہے، کوئی فلم دیکھنے جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، شوق ہوتا ہے نا۔ کیا جنت کا بھی شوق ہے ہمیں؟ ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے، میں نے اپنے آپ سے کیا، آپ اپنے آپ سے کیجئے، کیا واقعی جنت ہے؟ اور ہے تو کیا اس کا شوق بھی ہے اس میں داخل ہونے کا؟ اگر شوق ہے، واقعی ہے کہ جنت ہے، سینکڑوں آیات قرآن حکیم کی موجود ہیں جو جنت اور جنت والوں کی کیفیات بیان کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ جب یہ دروازہ کھلے گا اللہ کے فضل و کرم سے, تو اب جو کلمہ حمد ان کی دلوں سے نکل رہا ہوگا اس کو ذرا محسوس کیجئے. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ, اور وہ اہل جنت اب حمد کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, کہیں گے تمام شکر تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے ہم سے جنت کا وعدہ پورا کیا. وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, اور ہمیں وارث بنایا جنت کی زمین کا, اور ایسا وارث بنایا اس کو ہمیں آباد کیا کہ ہم جہاں چاہیں اس کے اندر رہ سکتے ہیں. یہ ہے وہ کیفیت, جیسے چاہو جیو. دنیا میں کہا جانا جیسے چاہو جیو, دنیایں دل والوں کی من کی مان. یہ دنیا میں صرف بکواس کی جا رہی ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. صحیح معنوں میں جو جگہ ہے جہاں من کی مان اور جیسے چاہوں جیوں کی کیفیت ہوگی وہ جنت ہے انشاءاللہ العزیز. تو بہرحال کلمہ حمد کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا, یہ بعض اوقات کیفیت بھی محسوس ہوتی ہے. شدید گرمی کا موسم ہے, آپ نے روزہ رکھا, اب جیسے ہی روزہ افطار کرتے ہیں پانی پیتے ہیں ٹھنڈا, زبان سے کلمہ حمد نکلتا ہے یا اندر جسم پورا وجود الکلمہ حمد کہہ رہا ہوتا ہے؟ اندر سے ایک شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, کتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی. تو جن کو جہنم کے اوپر سے گزر کر جہنم دیکھ کر آئے ہیں, آبزرو کیا انہوں نے جہنم کو اپنی آنکھوں سے, یہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا سب لوگوں کو جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا, پل صراط کا کانسیپٹ میں نے عرض کیا تھا, اور وہ جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو گئے اور انتہائی خوبصورت جگہ رانائیوں والی. تو اب کلمہ حمد کیا ہے؟ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء. اب ایک لفظ میں ذرا, جس کو کہتے ہیں نا پورے 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 کلام کا خلاصہ, یہ جنت ملی کیسے ان لوگوں کو؟ کیا جنت خواہشات سے ملتی ہے؟ میری خواہش سے میں جنت میں جاؤں جنت میں چلا جاؤں گا؟ دعاؤں سے ملتی ہے؟ دعاؤں سے بھی نہیں ملتی. دعا کرنی چاہیے, پیغمبر کی حدیث ہے, جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں, اے پیکر گل کوشش پہم کی جزا دے. ایک مسلسل ایفرٹ ہے جو کہ کرنی پڑی, ایک مسلسل شریعت کے احکامات پر عمل کیا. فنعم اجر العاملین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جملے میں پورا پورا خلاصہ بیان کر دیا. تو کیا ہی بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. تو سب سے پہلے ٹارگٹ اللہ کی رضا, یہ دنیا میں اگر اعلیٰ ترین ایم شوڈ بی ہائے, اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دنیا میں محنت مشقت کرتے رہے, مشقتیں جھیلتے 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 بالآخر اللہ کے جناب میں حاضر ہو جائیں. فنعم اجر العاملین, کیا ہی بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. عمل کی بھی بہت ساری کیفیات ہیں, اب وقت نہیں رہا, ورنہ سچی بات یہ ہے کہ شریعت کے احکامات میں نماز پڑھنا کوئی آسان کام ہے؟ آج بھی میں سوچ رہا تھا کہ آج کراچی کا ٹیمپریچر تو پھر بھی نارمل تھا, کوئٹہ میں پشاور میں اسکردو میں کیسے کیسے وہاں پر سردی کی کیفیت, وہاں پر بھی لوگ فجر کی نماز پڑھ لیں. الحمدللہ دین کی دعوت و تملیغ کے لیے نکلے ہوئے لوگ شدید سردی کے عالم میں نکلے ہوئے, اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے محنت کر رہے ہیں. حلال روزی کمانا آج کے دور میں آسان نہیں ہے, لیکن الحمدللہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. تو گویا مشقتیں جھیلتے جھیلتے بالآخر اللہ کی جناب میں حاضر ہوئے. فنعم اجر العاملین, اللہ پاک نے فرمایا کیا ہی بہترین بدلہ ہے محنت کرنے والوں کے لیے, عمل کرنے والوں کے لیے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنت میں داخلے کے بعد اب آخری الفاظ سنیے, آیت نمبر 75 ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ, تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے چاروں طرف گھیرا لگائے ہوئے ہوں گے. کس حال میں ہوں گے؟ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے اس کی حمد کے ساتھ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, اور تمام فیصلے حق کے ساتھ سارے سارے پورے پورے کر دیے جائیں گے. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور کہہ دیا جائے گا تمام شکر تمام ثنا تمام حمد اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. اللہ پاک یہی کیفیت ہمیں بھی عطا فرمائے. ایک اور مقام پر آتا ہے, جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں جنت کی نعمت سے جنت تک پہنچنے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائی. تو الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اور ہرگز ہم ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. تو گویا جنت تک رہنمائی کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لمحے لمحے کی رہنمائی کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہی ہدایت کی دعا ہم نماز میں کرتے ہیں، ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس طرح سے شعوری طور پر دعا کریں گے انشاءاللہ، تو لمحہ لمحہ رہنمائی کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالآخر جنت تک ہمیں رہنمائی فرمائے گا، ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔